بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. نبي كريم صلى الله عليه وسلم نكبي کوئی اشعار کہیں ہو اس کا بیان، اشعار کہنا، اشعار سننا، اس کا تذکرہ اس باب میں آئے گا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر نہ ہونا وہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، اور اس کی بہت سی حکمتیں تھیں، جن میں ایک تو یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں عام طور پر شعر و شاعری جو تھی وہ فضول قسم کے لوگوں کا کام سمجھا جاتا تھا، جو لوگ بیکار قسم کے ہیں، کوئی مشغلہ نہیں اچھا شعر و شاعری. قرآن میں بھی اس کو ایک مذمت کے انداز میں بیان کیا ہے سورہ شعراء میں، کہ وہ شعراء یتبعہم الغاوون، شعراء ایسے ہوتے ہیں گمراہ قسم کے لوگ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. جیسے ہمارے بھی پرانے شعراء کا ہم دیکھیں، یعنی اسلامی شاعر نہیں بلکہ ویسے ہی شعراء کا اگر ہم دیکھیں تو بس ویسے ہی ملتا ہے، یعنی شعر و شاعری ہے، فضولیات ہیں، نشہ ہے، یہ سب چیزیں شعراء کا ایک خاص چیز سمجھی جاتی تھی. تو ایک تو یہ بھی تھا، ایک وجہ ہم کہہ سکتے ہیں حکمت کے درجے میں، اور قرآن نے اس کی مذمت بھی بیان فرمائی. اس کے ساتھ پھر یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر شاعر ہونے میں معروف ہوتے تو لوگ یہ کہتے ہیں چونکہ ویسے بھی شاعر تھے تو ان کو ویسے بھی آتا تھا اچھے انداز سے کلام کرنا، تو قرآن کریم جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ شعر ہی کو انہوں نے دوسرے انداز سے پیش کر دیا ہے. حالانکہ قرآن کا شعر سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بس وہ تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا جاتا تھا کہ اچھا تو شاعر ہے. حالانکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ کلام اللہ جو ہے، قرآن کریم جو ہے، وہ شعر کے انداز سے ہے ہی نہیں، لیکن شعر میں یعنی شاعروں کا ایک انداز یہ ہوتا تھا کہ ایک تو ان کے کلام میں جو موزونیت ہوتی ہے، وزن بیٹھتا ہے صحیح، وہ تو ہم سمجھتے ہیں شعر. اس کے علاوہ شعر میں دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ خیالی مضامین، بس ذہن میں کوئی باتیں آئیں جس کے بارے میں بس خیالی چیزیں ہوں، حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں وہ. تو یہ دوسری چیز کے لحاظ سے وہ قرآن کریم کو شعر و شاعری سے تشبیہ دیتے تھے، وہاں جنت ہوگی، دوزخ ہوگا، کچھ ہوگا. خیالی باتوں کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر نہیں تھے. اب دو مسئلے ہیں، ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اشعار بیان فرمائے ہیں اس کے بارے میں ہم کیا توجہ کریں گے. ان اشعار کو اگر تلاش کریں تو اکثر اشعار وہ ہوں گے، یا شاید سبھی مل جائیں، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نقل فرمایا ہے، کسی کے کلام میں سے نقل فرمایا ہے، اپنی طرف سے کوئی شعر بیان فرمایا ہی نہیں ہے. اگر بالفرض کوئی ایسا شعر ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور سے بیان فرمایا اور وہ منقول نہیں ہے پہلے کسی سے، تو ایک شعر کہنے سے انسان ویسے بھی شاعر نہیں بن جاتا. ایک شعر تو کوئی بھی بنا سکتا ہے جس کو شعر و شاعری کے اوزان سے کوئی مناسبت نہ ہو، کبھی ایک شعر تو ویسے ہی کبھی بنا لیتا ہے. تو اس لیے ایک شعر کہہ دینا، کبھی ایک دو شعر کبھی کہہ دینا، اس سے انسان شاعر نہیں بن جاتا. اور یہ تو یہ بعضوں نے اس کو کمال میں بیان کیا ہے کہ شعر و شاعری سے مناسبت نہیں تھی، اور کبھی اس موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کچھ نہ کسی سے سیکھا اور نہ سیکھنے کی کوشش کی، نہ دلچسپی لی، پھر بھی کبھی کبھی آپ کے کلام میں موزونیت آ جاتی تھی، بے تکلفی میں ایک وزن بیٹھ جاتا تھا. تو یہ تو مزید ایک کمال میں بیان فرمایا بعضوں نے. یہ تو ایک بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشعار بیان فرمائے اس سے آپ شاعر نہیں کہلائیں گے ان اشعار کی وجہ سے، اس لیے کہ تقریباً وہ اشعار وہ ہیں جو منقول ہیں کسی نہ کسی سے. اور دوسری بات یہ کہ خود شعر و شاعری کا حکم کیا ہے، اس کی تفصیل تو انشاءاللہ ہم تفسیر میں کرنے والے تھے، اس لیے کہ سورہ شعراء ہماری چل ہی رہی ہے، جو ہمارا عام سال بھر کے دوران جو تفسیر چلتی ہے، تو اس میں انشاءاللہ کبھی تذکرہ کریں گے. لیکن خلاصہ یہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، دوسرے صحابہ سے بھی منقول ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ منقول اصلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھ کر انہوں نے بیان فرمایا ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ شعر دونوں طرح کا ہو سکتا ہے. اصل شعر میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا باتیں کہی جا رہی ہیں. اگر اس میں باتیں اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے، تعریف ہے، ذکر اللہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ الشعر کالکلام، فحسنہ کحسن الکلام وقبیحہ کقبیح الکلام. یہ خلاصہ ہے کہ شعر عام کلام کی طرح ہے، اچھا کلام اچھے اشعار اچھے کلام کی طرح ہیں، مفید ہیں، اور برے اشعار برے کلام کی طرح ہیں، اور اگر اس میں نہ اچھائی نہ برائی ہے تو فضول ہے، لغو ہے، وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی۔ بسند المتصل من نار الامام ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بفیوضہ آمین۔ قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا شریک عن المقدام بن شریح نبیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قیل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے اشعار اپنے طور سے پڑھتے تھے؟ یہ تمثل مثال کے طور پر کبھی کوئی اشعار پڑھتے ہوں، اشعار بیان فرماتے ہوں کسی کے اشعار نقل کے طور پر؟ تو فرمایا کہ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، کان یتمثل بشعر ابن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ جو مشہور شعراء صحابہ میں ہیں، جیسے کعب بن مالک بھی شعراء میں سمجھے جاتے ہیں، حسان بن ثابت تو بہت ہی مشہور ہیں، ان کے دوسرے بعض خاص اشعار کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہو گئے، تو عبداللہ بن رواحہ کے اشعار کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے، وہ یتمثل، اور کبھی کسی اور کے اشعار بھی پڑھتے تھے، یعنی اس میں آگے والا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی یتمثل کبھی کبھی دوسروں کے اشعار بھی پڑھا کرتے تھے، اور کبھی یہ پڑھتے تھے، وہ یقولو اور فرماتے تھے، کبھی کبھی شعر میں یہ شعر بھی پڑھتے تھے، وہ یأتیک کبل اخبار من لم تزودی، وہ یأتیک کبل اخبار من لم تزودی۔ یہ ہماری سبع معلقات، المعلقات السبع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ شاعروں کا بڑا زور ہوتا تھا اور فصاحت و بلاغت ہی ان کے لیے ایک سب سے بڑی بلندی اور معیار تھا، اور اسی میں مقابلے ہوتے تھے، اس زمانے میں تھوڑا سا پہلے کی بات ہے، یعنی ظاہر بحث سے تو کافی پہلے کی بات ہے، کہ جب تقابل ہوا تھا اور شعراء میں جو بڑے بڑے جنہوں نے اچھے قصیدے کہے تھے، ان کے اشعار، ان کے قصیدے جو تھے وہ کعبہ پر لٹکائے گئے تھے، یعنی گویا کہ تمام شاعروں میں یہ قصیدے جو ہیں وہ سب سے اونچے درجے کے ہیں، تو ان میں المعلقات السبع، وہ سات قصیدے جو کعبہ پر لٹکائے گئے تھے، ان میں سے ایک طرفہ کے اشعار تھے، اور اس نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، طرفہ جو تھا وہ شاعر جاہلیت کے زمانے کا شاعر ہے، اس نے اسلام کا زمانہ پایا ہی نہیں۔ تو طرفہ کے اشعار میں جو سبع معلقات اگر ہم کتاب دیکھیں تو اس میں دوسرا معلقہ، دوسرے والا جو ہے اس میں یہ شعر آتا ہے، تو اس کا یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، کبھی کبھی آپ یہ شعر بیان فرمایا کرتے تھے۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ یأتی کبل اخباری من لم تزودی، کبھی کبھی تمہارے پاس ایسا شخص خبریں لے آتا ہے جس کو تم نے توشہ نہیں دیا، یعنی پہلے زمانے میں کہیں دور کی خبریں معلوم کرنے کے لیے کسی کو بھیجنا پڑتا تھا، اچھا ایسا کرو، دیکھو تم جاؤ، میں تمہارے لیے سامان سفر وغیرہ تمہیں تیار کر دیتا ہوں، سواری کا انتظام کر دیتا ہوں، یہ سب انتظامات کر دیتا ہوں، راستے کے کھانے وغیرہ کا، ٹھہرنے کا، وہاں جاؤ، فلانی جگہ پہنچو گے، ان کے پاس دیکھو، حالات معلوم کر کے آؤ کہ وہاں کے کیا حالات ہیں، وہاں کی کیا خبریں ہیں، جو بھی، کبھی حقیقتاً خبروں کے لیے ہوتا تھا، کبھی جاسوسی کے لیے ہوتا تھا، جو بھی ہوتا تھا، لیکن دور کسی کو بھیجنے کے لیے اس کو اخراجات دینے پڑتے تھے، انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک فلانی جگہ سے کوئی آ گیا اور ہمیں پوری خبریں بتا دی، اچھا وہاں یہ تھا یہ تھا یہ تھا، یہ وہ تھی قبل اخبار ملم تو زوی دی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شعر کیوں پسند تھا کہ کبھی کبھی بیان فرماتے تھے؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم لوگوں نے آخرت کے احوال، قبر کے احوال، اور باقی جنت دوزخ کے احوال، اللہ کی معرفت کے بارے میں جو علوم، یہ سب باتیں وہ ہیں، قرآن کریم وغیرہ، یہ سب باتیں وہ ہیں جو تم نے اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں اٹھایا، کوئی کوشش نہیں کی، بیٹھے بیٹھے میں تمہارے پاس آ گیا ہوں اور تمہیں تمام یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ بہت سے، جیسے ہم لوگوں میں بھی ہم اگر دیکھیں تو واقعتاً بہت سی چیزیں ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہیں، دینی اعتبار سے بھی، ہمیں بہت دور دراز کہیں اسفار نہیں کرنے پڑتے۔ پہلے زمانے میں ایک ایک حدیث کے لیے ہم نے خود جس طرح پڑھا ہے، ایک ہی ادارے میں بیٹھ گئے اور پڑھ لیا پورا کا پورا، پہلے زمانے میں ایک ایک حدیث کے لیے کتنے اسفار کرتے تھے، کہاں کہاں جاتے تھے۔ تو یہ تھی قبل اخباری من لم تزودی، کبھی تمہارے پاس خبریں اور باتیں ایسا شخص بھی لے آتا ہے جن کو تم نے کوئی توشہ وغیرہ نہیں دیا۔ به قال حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو أسامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطن وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے سچا کلمہ جو کسی شاعر نے کہا ہے وہ لبید کی بات ہے، وہ لبید کا کلمہ ہے، وہ کلمہ ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. لبید مشہور جاہلیت کے دور کے یہ شاعروں میں سے تھے اور پھر اسلام کا زمانہ پایا اور مسلمان ہو گئے. تقریباً 140 سال کے قریب انہوں نے عمر پائی تھی. جیسے ہی مسلمان ہوئے تو انہوں نے اشعار کہنا چھوڑ دیا، کہا کلام اللہ کو چھوڑ کر میں اشعار تو میرے لیے قرآن کافی ہے، اب مجھے اشعار کی ضرورت نہیں رہی، اشعار کہنے ہی چھوڑ دیتے انہوں نے. تو اس لیے ان کو اب بعد کے شاعروں میں جیسے حسن بن ثابت وغیرہ یہ حضرات تھے، ان شاعروں میں ان کا نام نہیں آتا عام طور پہ، اس لیے کہ انہوں نے اشعار کہنے ہی چھوڑ دیا تھا. تو لبید کے کا کلمہ ہے، وہ کلمہ کیا ہے کہ الا سن لو کل شیء ما خلا اللہ، ہر چیز اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے اور ختم ہونے والی ہے. یہ شعر کا ایک مصرع ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، ہر نعمت آئندہ جا کر ختم ہی ہونے والی ہے. آگے فرمایا امیہ بن الصلت قریب تھا کہ مسلمان ہو جاتا. امیہ بن ابی الصلت اس نے بھی شروع دور پایا اور پھر اسلامی دور پایا. اس کا واقعہ شاید تم لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، ایک یعنی طلبہ کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ بہرحال ان کا امیہ بن ابی الصلت جو ہے ان کے تفصیل ملتی ہے بعض کتابوں میں، کہ اس نے کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، آسمانی کتابوں وغیرہ کا علم تھا، اہل کتاب سے تعلقات تھے، چونکہ ملک شام کے اسفار ان لوگوں کے ہوا کرتے تھے تو ان لوگوں سے بھی کچھ بہت کچھ معلومات حاصل کی تھیں. یہ تو معلوم تھا کہ کوئی نبی آخر الزمان آنے والا ہے، اور کچھ اندازے یہ بھی کر لیے تھے کہ خاندانی لحاظ سے وہ کہاں سے ہوگا. یہ سب باتیں معلوم کرنے کے بعد، مزاج اور خاندان اور یہ سب چیزیں معلوم کر کے، اس کو اپنے بارے میں یہ خیال تھا کہ شاید میں ہی نبی بنوں گا. اس کے اپنے بارے میں یہ خیال تھا کہ شاید مجھے ہی نبوت ملے گی، اس لیے کہ عرب میں ہونے کی بنا پر اور بہت سی بنی بعض خصوصیات کی وجہ سے، اور واقعی آسمانی کتابوں کا علم بھی تھا، توحید کے قائل بھی تھا اور بت پرستی سے متنفر بھی تھا، سب کچھ تھا، یعنی سب کچھ تھا. نجات کے جو اسباب تھے وہ تقریباً جمع تھے. لیکن پھر ہوا یہ کہ پتہ چلا اچھا نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. اب چونکہ لوگوں میں پہلے سے باتیں ایک طرح سے پھیلا دی تھیں کہ نبوت مجھے ملنے والی ہے، مجھے امید ہے، مجھے امید ہے، اب میرے بجائے اس کو مل گئی، بجائے اس کے کہ میں نبی بنتا اب میں ان کے ماتحتوں میں شامل ہو جاؤں. ظاہر ہے ایک عار تھی جس کی وجہ سے وہ ٹھہرا رہا، نہیں نہیں یہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہ وہ یہ صحیح نہیں ہے. تو انتظار کرتا رہا کرتا رہا، زمانہ گزرتا رہا گزرتا رہا. بدر کی جنگ پیش آئی، احد کی پیش آئی، تو بدر میں یہ تھا اچھا فتح حاصل ہو گئی، اچھا اس کا مطلب ہے کہ پھر تو واقعی وہ تو سچے نبی ہیں. تو بدر میں گویا کہ اب فیصلے کی بنیاد بدل گئی. شیطانی دھوکہ کیسا ہوتا ہے کہ پہلے فیصلے کی بنیاد اس پر تھی کہ جو معلومات ہے اس کے لحاظ سے وہ صحیح معلوم ہوتے ہیں اور صحیح ہیں اور ان کی باتیں صحیح ہیں. اب اس کے بعد جنگ بدر ہوئی تو اب کہا کہ اچھا فتح حاصل ہو گئی نا، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی سچے ہوں گے. احد میں کسی درجے میں شکست کے حالات تھے، اچھا فتح نہیں ہوئی، نہیں 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 پھر یہ سچا نبی نہیں ہے. بس یہ سوچ کی جو انداز بدل گیا، بہرحال جو بھی تھا تاریخی باتیں ہیں، اخیر میں یہ تھا کہ وہ حالت کفر ہی میں مرا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکاد امیہ بن ابی الصلت ان یسلم، قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا. بھی قال حدثنا محمد بن المثنى قال انبانا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن الاسود بن قیس عن جندب بن سفیان البجلی قال اصاب حجر اصبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدمیت فقال هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پر ایک پتھر لگا. کب تھا؟ جمہور کی رائے یہ ہے جو نیچے لکھا ہوا ہے، غزوہ احد کے موقع پر انگلی پر پتھر لگا، اس سے خون نکلنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا هل انت الا اصبع دمیتی. اصبع اصبع دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، ایک انگلی ہی تو ہے جس سے خون نکلا ہے، اور جو ملا جو تکلیف پہنچی بھی وہ اللہ کے راستے میں ہے. یہ ایسی چیز ہے جو بچوں کو سکھا دی جائے کہ اچھا ٹھیک ہے، وضو کرنے کے لیے اچھا یہ کر رہے تھے تو یہ ہو گیا، نماز پڑھنے والے تھے اور یہ لگ گیا، تو یعنی یا قرآن پڑھنے والے تھے اور جو بھی دینی کام کرتے ہوئے دین کے کوئی کام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے کوئی مشقت پیش آ جائے تو اچھا نہیں ٹھیک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہوا تھا, چلو تھوڑا سا ہمیں بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی ہے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے تو نماز کے لیے آتے جاتے کبھی انسان کبھی کوئی ٹھوکر لگ گئی کبھی کچھ ہو گیا تو اچھا ٹھیک ہے وہ فی سبیل اللہ ما لقیت, اللہ کے راستے میں ہی ہوا جو بھی ہوا ہے. ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہوئی اور اللہ ہی کے راستے میں تجھے یہ جو کچھ تکلیف ہوئی ہے وہ ہوئی ہے. یہ بھی شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نہیں ہے, منقول ہے. به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عينه عن الاسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه نحوه. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال له رجل افررت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا عماره؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن سرعان الناس تلقتهم هوازن من نبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب اخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. براء بن عازب رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے, براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے یہ کہا, کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ابو عمارہ؟ ابو عمارہ براء بن عازب کی کنیت ہے. آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, یعنی حنین کے موقع پر. حنین کا واقعہ بڑا عجیب ہے اور اس کی وجہ سے بہت سوں کو بہت سی غلط فہمیاں بھی ہوئیں کہ صحابہ کیسے چھوڑ کر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. تو بہرحال اس میں بڑی تفصیلات ہیں اور بس خلاصہ سب کے واضح ہونا چاہیے, اس لیے کہ بہت سے وہ ہوں گے جن کے لیے شاید پہلی مرتبہ یہ بات سننے میں آئی ہو. تو حنین کا موقع وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, اور مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو جنگ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی, بعض علاقوں میں ہوئی تھی لیکن اکثر جنگ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ہی فرما دیا تھا کہ دیکھو جنگ کرنے کا ہمارا, ہم جنگ کرنا چاہتے نہیں ہیں, تو جو بھی کعبہ میں داخل ہو جائے, من دخل الکعبۃ فہو آمن, من دخل المسجد الحرام فہو آمن, من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, من دخل من اغلق علیہ بابہ فہو آمن, جو بھی اپنے دروازے بند کر کے گھر میں بیٹھ گیا مقابلے میں کوئی نہیں آتا, ہمیں کسی سے مقابلہ نہیں کرنا ہے, ہم تو جا رہے ہیں. مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اس کے بعد, اور اکثر وہاں علاقے کے لوگ جو تھے عرب کے دور دور کے قبیلے جو تھے وہ اسی انتظار میں تھے کہ ہم دیکھتے ہیں مکہ فتح ہو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح ہیں اور غالب ہیں, مکہ فتح نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ پھر, اس لیے کہ مکہ تو کعبہ ہونے کی بنا پر ایک بنیاد تھا, تو وہ فتح ہونا گویا کہ ان کے صحیح اور حق ہونے کی علامت, اکثر لوگوں نے یہ ذہن میں بٹھا رکھا تھا. اب مکہ فتح ہو گیا, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اطراف کے لوگوں میں ظاہر ہے اب اسلام کی دعوت کا کام بھی تھا, تو حنین کے لوگ حوازن وغیرہ یہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ نہیں ٹھیک ہے یہ مکہ والوں نے تو جنگ کی ہی نہیں, تو جب جنگ ہی نہیں ہوئی تو یہ مقابلہ ہی نہیں ہوا, تو اس وجہ سے نہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں. کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں, بڑے لوگوں نے سمجھایا کہ تم کہاں ان کے مقابلے میں جاتے ہیں, ان کا نہیں ہم لڑنے والے لوگ ہیں, ان لوگوں کو لڑنے والوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا, ہم سے لڑیں پھر پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا آتا ہے اور ہم فتح حاصل کریں گے. ظاہر ہے اتنا بڑا مجمع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, بہت بڑا مجمع تھا, لیکن یہ لوگ چند ہزار جمع ہو گئے حنین وغیرہ کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, وہ آگے بڑھنے لگے مکہ کی طرف, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوج لے کر اس طرف تشریف لے گئے. اگرچہ مسلمانوں کی فوج تعداد میں اس وقت بھی کم تھی, لیکن یعنی اصل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے لیکن ایک بہت بڑی تعداد تھی پھر بھی, اور یعنی عام فوجوں کے مقابلے میں تو بہت بڑی فوج تھی, اگر دیکھا جائے پہلی جنگوں کے مقابلے میں تو بہت بڑی تعداد تھی. اب اس میں مسلمان جو قدیم الاسلام تھے وہ بھی تھے, جو فتح مکہ کے وقت تقریباً 10,000 کے قریب تو وہ تھے, اور اس کے علاوہ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ بھی تھے, بہت سے غیر مسلم بھی آ گئے تھے. اچھا چلو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیسے جنگ ہوتی ہے, وہ غیر مسلم جو تھے وہ بھی آ گئے تھے. بعض لوگ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے, چلو مال غنیمت ملے گا فتح تو ان کو ہی ہونے والی ہے, مال غنیمت ملے گا تو ہمیں مل جائے گا. تو اس وقت عام اجازت دے دی تھی. اب بدر کے موقع پر ایک شخص آیا کہ میں آپ کے ساتھ دینا چاہتا ہوں, نہیں نہیں ہمیں نہیں ضرورت تمہاری, وہ تو حق اور باطل کی جنگ تھی. حنین کے موقع پر کوئی آنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے آ جاؤ, غیر مسلم بھی شامل ہو گئے تھے ساتھ میں. اب اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ فوج کے پانچ حصے ہوتے تھے, ایک آگے والا حصہ مقدمہ مقدمۃ الجیش, ایک دائیں طرف میمنہ, ایک بائیں طرف میسرہ, اور ایک پیچھے ہوتا تھا ساقہ پیچھے چلنے والے, اور درمیان میں جو حصہ ہوتا تھا اس کو قلب کہا جاتا تھا, جس میں خاص خاص لوگ ہوتے تھے وہ اس میں رہتے تھے. اب ظاہر ہے یہ پانچ حصوں میں مجمع تقسیم ہے, تو آگے والا جو حصہ ہے مقدمۃ الجیش وہ جب آگے بڑھا تو حوازن کے لوگوں نے یہ کیا کہ وہ پہلے تو تھوڑی سی ان کو شکست ہونے لگی, انہوں نے اپنے کچھ لوگ پہاڑی راستہ تھا جہاں سے گزر کر جانا تھا دو پہاڑوں کے درمیان, اور وہ دونوں طرف پہاڑوں میں چھپ کر بیٹھ گئے تیر انداز ان کے. اب جیسے ہی فوج جانے لگی, وہی فوج کا اگلا حصہ, باقی سب تو پیچھے ہیں, فوج کا اگلا حصہ جب وہ جانے لگا اس تنگ راستے میں سے گزرنے لگا, انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی. تیزی سے جب تیر اندازی ہوئی تو یہ مجمع منتشر ہوا اور بھاگنے لگا, پریشان ہوا اور بھاگنے لگا تیروں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اور ظاہر ہے اگلا مقدمۃ الجیش جب وہ پریشان ہو کر بھاگنے لگا تو باقی حصوں پر بھی اس کی وجہ سے ظاہر انتشار پیدا ہو گیا. تو دیکھنے میں ایک بہت بڑا انتشار تھا, لیکن یہ نہیں کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے, یہ ایک خلاصے کے طور پر. باقی ظاہر ہے ایک بڑا انتشار ہوا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک بڑی شجاعت کے ساتھ آگے بڑھے اور خچر پر سوار تھے, ایسا لگ رہا تھا جیسے خچر بھی آگے بڑھنے میں ساتھ نہیں دے رہا, اس سے بھی اتر گئے اور پیدل چلنے لگے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تعداد تھی صحابہ کی, لیکن بڑی تیزی سے آپ آگے بڑھ رہے تھے, تیروں کی جانب آگے بڑھ رہے تھے, اور تو کچھ صحابہ یعنی ظاہر ساتھ ساتھ چل رہے تھے, لیکن جیسے عام طور پر آتا ہے, پیچھے بھی آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا کوئی آسان نہیں تھا, آپ تیز رفتار تھے, اور یہاں تو آپ اور تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے. اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے کچھ کنکر مٹی وغیرہ تھی وہ مٹھی میں لی اور اٹھا کر آگے کی طرف پھینکا, فرمایا شاہت الوجوہ. بس یہ کیا تھا, اس کے بعد سے بالکل ہی حالات پلٹ گئے. لیکن سامنے کے لوگوں نے جو بعد میں مسلمان ہوئے, انہوں نے پھر بتایا کہ ہم دیکھ رہے تھے, ہم تو گویا کہ لوگوں میں چیرتے ہوئے آگے جا رہے تھے, ہم نے دیکھا بہت خوبصورت سفید نورانی چہرے والا کوئی شخص آ رہا ہے, اور شاہت الوجوہ کہا انہوں نے. اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے اور آگے بڑھتے بڑھتے ایسا کہ پوری فوج پیچھے سے پھر آ گئی, اور ہمارا بالکل یعنی ہم بجائے ہم فتح حاصل کرنے کے بالکل ہم شکست کی طرف چلے گئے تھے. یہ خلاصہ ہے, اگرچہ اس کی تفصیلات کتب سیرت میں ملتی ہیں. اب اس روایت کو دیکھتے ہیں. کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ابو عمارہ؟ فقال لا واللہ, نہیں اللہ کی قسم, نہ آپ تم چھوڑ گئے کہ بھاگ گئے تھے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہٹے تھے, نہیں نہیں اللہ کی قسم, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پھیری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پھیر کر نہیں گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ نہیں پھیری تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے, یعنی وہ تو بالکل ہی لازم ملزوم ہے. ما واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ کا مطلب آپ کے قریبی صحابہ مقربین صحابہ, مقدمۃ الجیش کے کچھ لوگ تھے وہ منتشر ہوئے تھے. ما واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن, لیکن لوگوں میں جو جلد باز تھے, تلقت ہم حوازن بالنبلی, حوازن کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان پر تیر اندازی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے خچر پر سوار تھے. ابو سفیان ابن الحارث بن عبد المطلب, آپ کے چچزاد بھائی, وہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے. جو آخذ بالحجامہ, جو خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے, چونکہ وہ روک رہے تھے, نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آگے نہ بڑھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہ بڑھیں, اس لیے کہ آگے تیر اندازی ہو رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھا یہ خچر آگے نہیں بڑھ رہا ہے, تیزی سے نہیں جا رہا, تو خچر سے اتر کے تیزی سے چلنے لگے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے, انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, اس میں کوئی جھوٹ اور کوئی دھوکہ نہیں ہے, میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی طرف منسوب ویسے بھی سمجھے جاتے تھے, چونکہ والد کا تو بچپن بنی پیدا ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تھا, تو عبد المطلب ہی کی پرورش میں سیدھے گئے تھے, اس لحاظ سے آپ کو ابن عبد المطلب کہا جاتا تھا. اور ویسے ایک تو یہ بھی وجہ ہے, اور ویسے ان عرب میں ویسے ایک بات معروف تھی کہ عبد المطلب کی اولاد میں کوئی آئے گا جو پوری قیادت اور بادشاہت اور حکومت سنبھالے گا, کسی وجہ سے ان میں یہ بات معروف تھی, تو اس بات کی طرف اشارہ گویا کہ فرما رہے ہیں میں وہ ابن عبد المطلب ہوں جس کے بارے میں تم لوگوں میں بات معروف تھی, میں ہی وہ ابن عبد المطلب ہوں. به قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پر مکہ مکرمہ داخل ہو رہے تھے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سامنے چل رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے. آگے آگے یہ اشعار پڑھ رہے تھے. کیا اشعار تھے؟ ان اشعار میں یہ تھے، خلو بن الکفار عن سبیلہ، اے کافروں کی اولاد، کافر زادو، کافروں کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو، آگے کوئی نہ رکاوٹ ڈالنے کے لیے. الیوم نضربکم علی تنزیلہ، یعنی اعلیٰ تر کی تنزیلہ، آج ہم تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر، تنزیل یعنی وہاں پہنچنے اور آنے پر رکاوٹ اگر ڈالی، تر کی تنزیلہ، اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں رکاوٹ ڈالی تو ہم تمہیں ماریں گے. کیسی مار؟ ضربن یزیل الہام عن مقیلہ، ایسی مار جو کھوپڑی کو اس کے جسم سے، جو سر کو اس کے جسم سے جدا کر دے گی. ویذہل الخلیل عن خلیلہ، اور دوست کو دوست سے غافل کر دے گی. مطلب یہ کہ پچھلے سال حدیبیہ کے موقع پر تو ہم نے برداشت کر لیا تھا، سن 6 ہجری میں تم لوگوں نے کہا تھا عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم مان گئے تھے، صلح کر لی تھی. اب صلح ہو چکی ہے، اس سال اب عمرۃ القضاء ہے، سن 7 ہجری کا واقعہ ہے. اب اگر تم روکتے ہو تو پھر ایسی مار ماریں گے کہ تم یاد رکھو گے، تمہارے سر تن سے جدا ہو جائیں گے اور تمہارے دوست دوست سے بھاگ کر غافل ہو کر بھاگنے لگیں گے. اب ظاہر ہے یہ اشعار عمر رضی اللہ عنہ کو عجیب لگ رہا تھا کہ حرم میں جا رہے ہیں، عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور اس طرح کے اشعار. تو فقال له عمر ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی حرم اللہ تعالی تقول شعرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ تعالی کے حرم میں اشعار پڑھتے ہو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خل عنہ یا عمر، اے عمر ان کو پڑھنے دو، روکو نہیں. فلهي اسرع فيهم من نضج من من نضح النبل، ها نضح، فلهي اسرع فيهم من نضح النبل، يتير ان میں، یہ اشعار ان میں تیر پھینکنے سے زیادہ مؤثر ہے، اثر انداز، اسرع، بڑی تیزی سے اثر کرتے ہیں، دل پر جا کر سیدھے لگتے ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، ہمیں اتنا تو حق بنتا ہے کہ اشعار کے ذریعے سے ہم کچھ ان سے مقابلہ کریں. اور ظاہر ہے کہ اشعار پڑھنے سے کیا ہوگا کہ ان کو ایک طرح کا خوف ہوگا کہ نہیں، یہ ایک یعنی ایک پچھلے سال جو یہ پیچھے ہٹ گئے تھے، کوئی ڈر کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹے تھے بلکہ حکم الہی کی وجہ سے پیچھے ہٹے تھے. یعنی کہ ہم تمہارے سامنے ڈرے ہوئے تھے، تو اس سال بھی کوئی ڈرے ہوئے نہیں ہیں، اب اس سال اجازت ملی ہے تو ہم آ رہے ہیں، اور اب تم رکاوٹ ڈالو گے تو پھر ہمیں لڑنے کی بھی اجازت ملی ہوئی ہے. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. جابر بن سمرة رضي الله عنهما فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہوں 100 سے زیادہ مرتبہ. وكان أصحابه يتناشدون الشعر، آپ کے صحابہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اشعار پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، کبھی کسی نے کوئی شعر سنا دیا، کسی کوئی شعر سنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہی ہو رہی ہوتی ہوگی، لیکن اسی مجلس میں کبھی کوئی شعر کا تذکرہ کر دیتا. وہ یتذاکرون اشیاء من الجاہلیہ، اور کبھی کبھی جاہلیت کے کچھ امور کا تذکرہ کرتے کہ ہاں فلاں زمانے میں یہ ہوا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کلام کرتے ہوئے کسی شاعر کا شعر پڑھ دیا یا کبھی کسی کا تذکرہ کر دیا، ہمیشہ نہیں لیکن کبھی کبھی اس طرح کے تذکرے ہوتے تھے. وہ ہوا ساکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، سنتے رہتے، انکار نہیں فرماتے تھے. اور یہ ہم نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پر خاموش رہنا یہ گویا تقریر ہے، کہ ٹھیک ہے کوئی برائی نہیں ہے اس میں. وربما تبسم معهم، بلکہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مسکراتے بھی تھے تاکہ صحابہ کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ کی خاموشی اعراض کرنے کے لیے، بلکہ یعنی ہاں کوئی مسکرانے کی چیز ہوتی تو ان کے ساتھ مسکرانے میں شامل بھی ہوتے. به قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أشعر يعني سب سے عمدہ شعر جو کسی جو عرب کہا کرتے ہیں، وہ لبید کا شعر ہے، لبید کا کلمہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل اور ختم ہونے والی ہے. قرآن کریم میں ہے کل شيء هالك الا وجهه، کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہی چیز ہے، علی کل شیء ما خلا اللہ باطل. به قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاويه عن عبد الملك بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال كنت لدف رسول الله صلى الله عليه وسلم فانشدته 100 قافيه من قول اميه بن ابي الصلت، كلما انشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه، حتى انشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كاد ليسلم. شرید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا تھا، ردیف سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں نے کسی سفر کا موقع تھا، فانشدتہ مئتن، امیہ بن ابی الصلت کے اشعار میں سے 100 اشعار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے. وہی امیہ بن ابی الصلت جن کا پیچھے تذکر آیا کہ قریب تھا کہ مسلمان ہو جاتا، 100 اشعار سنائے، اس لیے کہ اس کے اشعار میں توحید کا ذکر تھا، حقائق ہوتے تھے، اور واقعی جیسے میں نے بتایا کہ توحید وغیرہ کے لحاظ سے تمام چیزیں موجود تھیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا، ورنہ یعنی عقائد ان کے توحید رسالت وغیرہ کے لحاظ سے، گزشتہ انبیاء کو ماننے وغیرہ کے لحاظ سے وہ یعنی صحیح تھے. تو فانشدتہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امیہ بن ابی الصلت کے اشعار میں سے 100 اشعار سنائے. جب بھی میں آپ سے کوئی آپ کے سامنے کوئی ایک شعر بتاتا بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرماتے ہی اور سناؤ اور سناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں یعنی ایک توحید وغیرہ کی جو باتیں تھیں اس میں آپ کو سننے میں مزہ آ رہا تھا، آپ محظوظ ہو رہے تھے. حتی انشدتہ مئتن، یہاں تک کہ 100 اشعار میں نے سنا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مخففہ من الثقیلہ ان کاد لیسلم، قریب تھا، بلا شبہ قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا. به قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتي ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے منبر رکھتے تھے مسجد میں، جس پر وہ کھڑے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فقریہ اشعار بیان فرماتے تھے. اب راوی کو، کسی نیچے کے راویوں میں سے کسی کو شک ہے کہ یفاخرو کا لفظ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا ینافحو کا لفظ فرمایا، تو یفاخرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فقریہ اشعار بیان فرماتے تھے، اور اگر ینافحو لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع فرماتے تھے، کفار کی طرف سے چونکہ برائیاں کی جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے مقابلے میں یہ جواب دیتے تھے. خود ان کے اشعار میں بھی اس کا ذکر ہے نا، حجوت محمدن فعجبت عنہ، یہ جواب دینا ینافح ہو، یہ جواب میں اشعار کہنا، اور یہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافعه، أو قال يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى حسان بن ثابت رضي الله عنه کو قوت پہنچاتے ہیں، امداد فرماتے ہیں روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے ہیں، یا فرمائے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فخری اشعار بیان فرماتے ہیں. به قال حدثنا اسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن ابي زناد عن ابيه عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. دیکھو اس سے معلوم کیا ہوا، ایک سبق کہ اشعار کے ذریعے سے جواب دینا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت جیسی ضرورت ہو دین کے، دین اسلام کے لیے جس قسم کے کام کی ضرورت ہو اس کے لیے انسان آگے بڑھے. ہمیشہ یعنی ایک ہی چیز نہیں ہوتی، کبھی زبان سے اشعار ہوتے ہیں، کبھی زبان سے تقریر ہوتی ہے، کبھی قلم کے ذریعے سے تحریر ہوتی ہے، اور مختلف حالات کے لحاظ سے جیسے وقت کا تقاضا ہو اور اس وقت کے لیے جو ضرورت ہو اس کے لحاظ سے آگے بڑھنا، یہی اسلامی احکام کا تقاضا ہے. باب ما جاء فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السمری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے قصہ گوئی کرنے کا ذکر. سمر کہا جاتا ہے رات میں قصہ گوئی کرنا، مستقبلین بھی سامرا تہجرون، قرآن میں اس کا ذکر ہے. بھی قال حدثنا، پہلے زمانے میں ویسے چونکہ دستور تھا کہ یہ لوگ رات کو بیٹھا کرتے تھے، اور رات کو بیٹھ کر خاص طور پہ سمرن یہ چاندنی رات جو ہوتی تھی، تو وہاں سے یہ لفظ رات میں قصہ گوئی کے لیے لفظ مستعمل ہونے لگا، ورنہ وہ چاندنی رات کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا یہ. تو چونکہ وہ رات میں چاندنی رات ہے، روشنی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھا کہانیاں اور قصے کہانیاں وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، تو اس لیے لفظ رات میں کوئی بھی انسان قصہ گوئی کرے، اور بس پھر بعد میں اس لفظ میں رات کا لفظ بھی نکل گیا، قصہ گوئی کے لیے لفظ سمر استعمال ہونے لگا۔ تو اصل اس کے معنی تھے چاندنی رات کے، چاندنی رات میں قصہ گوئی ہوتی تھی تو اس معنی میں استعمال ہونے لگا، پھر بعد میں وہ رات نکل گیا اور بس قصہ گوئی کے لیے لفظ سمر استعمال ہونے لگا۔ قال حدثنا الحسن بن صباح البزاز البزار قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو عقيل الثقفي عن عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة النساء حديثا ایک روز ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے سامنے کوئی واقعہ بیان فرمایا، یعنی ازواج مطہرات ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو فقالت امراۃ منہن، ازواج مطہرات میں سے ایک عورت نے کہا، یہ ایک بے تکلفی کی ایک محفل ہے، ایک بے تکلفی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، کچھ قصے کہہ رہے ہیں، کوئی کہانی بیان فر رہے ہیں اور ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں، تو ایک ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے یہ کہا کہ ان الحدیث حدیث خرافہ، آپ نے یہ جو بات بیان فرمائی اتنی عجیب ہے گویا کہ حدیث خرافہ ہے۔ یہ حدیث خرافہ عرب میں اس زمانے میں بہت مشہور تھا، کوئی بھی عجیب بات ہو اس کو حدیث خرافہ کہتے تھے، عجیب بات ہونے کے لحاظ سے، اگرچہ حدیث خرافہ جسے خرافات ہم کہتے ہیں اردو میں بھی، تو یعنی ایسی بات جو بالکل خیالی جھوٹ اس قسم کی باتوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن عجیب باتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ظاہر ہے یہاں پر عجیب باتوں کے معنی میں ہے کہ آپ کی بات اتنی عجیب ہے جیسے حدیث خرافہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے لفظ تو استعمال کر لیا حدیث خرافہ، اتدرون ما خرافہ، تو تم لوگ جانتے بھی ہو کہ خرافہ کیا ہے، خرافہ کون ہے اور کیا تھا اس کی حقیقت، اس کا حال کیا ہے؟ ان خرافہ کان رجلا من عذرا تھا اثرته الجن فی الجاہلیہ، خرافہ ایک شخص کا نام ہے، چاہے اس کا نام ہے یا اس کو کہا جاتا تھا خرافہ، یعنی اس کی باتوں کی وجہ سے بعد میں اس کو خرافہ کہا جانے لگا، ہو سکتا ہے کہ خرافہ اس کا نام نہ ہو لیکن اس کی باتوں کی وجہ سے لوگوں نے اس کو نام خرافہ رکھ دیا ہو، یعنی ہمارے یہاں کہتے ہیں چھوڑو، جو بہت باتیں ادھر ادھر کی بناتا ہے نا، چھوڑتا ہے، تو اس کو چھوڑو کہنے لگ جاتے ہیں، تو نام نہیں ہوتا اس کا، یہ میں ویسے ہی مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، بس اسی طرح یہ خرافہ کہ یعنی اس کی باتیں ایسی ہیں کہ اس کو خرافہ ہی کہہ دو بس۔ تو یہ خرافہ ایک شخص تھا جو قبیلہ عذرا کا آدمی تھا، اثرت الجن فی الجاہلیہ، جنات نے اسے اٹھا کر قید کر لیا تھا جاہلیت کے دور میں، چونکہ جاہلیت میں جنات کا بڑا زور تھا، اسلام سے پہلے جنات کا بہت زور تھا، اور اس کے واقعات کچھ مثالیں ہمیں کتب احادیث میں بھی ملتی ہیں کہ لوگ جب جایا کرتے تھے جنگل میں تو پھر وہ یہ کرتے تھے کہ نعوذ بی سید ہذا الوادی من شر سفہائہ، اس طرح کے جملے کہا کرتے تھے، چونکہ یہاں جنات ہیں تو جنات کے جو سردار ہیں ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں اور اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ دیکھو یہاں دوسرے جو اس کے ماتحت جنات ہیں ان کو روک لے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اور فزادو ہم رہا کا قرآن نے بھی سورہ جن میں بیان کیا نا، کہ جب انسانوں نے جنات کو اپنا بڑا سمجھنے لگ گئے یہ لوگ، تو ان کی بھی شر میں اور اضافہ ہو گیا، ہاں اچھا یہ تو ہمیں اپنا بڑا سمجھتے ہیں تو ہم ان کے واقعی بڑے بن جاتے ہیں، اور واقعی وہ اس طرح رہتے تھے، تو ان کا بڑا زور تھا، اور کبھی کسی کو اٹھا کر لے گئے اپنے پاس رکھا، ظاہر ہے بیچارے یہ پریشان، اور ان کی حکومت تھی اور ظالمانہ حکومت تھی خامخواہ کی جنات کی۔ جب اسلام کا جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو بس اس کے بعد سے ان کا زور ٹوٹنے لگا، اور بڑی تیزی سے ان کا زور ٹوٹ گیا، آسمانوں پر جانے کے معاملات وہ تو رک گئے تھے، تفصیلی باتیں ہیں یہاں، تو بس اس حدیث سے متعلق یہ تھا کہ پہلے ان کا زور تھا بعد میں ان کا زور ٹوٹ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم مسلمانوں کے لیے، یعنی غیر مسلموں کے لیے بھی زور ٹوٹا ہے، لیکن ہمارے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے، آیت الکرسی انسان پڑھ لے تو بس ان کی طاقت چلتی نہیں۔ تو شروع میں تو بڑے نوحہ وغیرہ کیا کرتے تھے جنات وغیرہ، روتے تھے، شور کرتے تھے کہ اچھا ہمارا زور ٹوٹ گیا، ہماری حکومت ختم ہو گئی، لیکن بس یہ تھا اسلام کے آنے کے بعد سے ان کا زور ٹوٹ گیا تھا، اور مسلمانوں کے لیے تو اور بھی زیادہ، اس لیے کہ آیت الکرسی اور معوذتین کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ گھر میں پڑھی جائے تو وہاں جنات قریب نہیں آ سکتے، پھر تو سورہ بقرہ انسان پڑھے گھر میں، آل عمران پڑھے، یہ صورتیں وہ ہیں، سورہ بقرہ میں زیادہ اس کی زیادہ تاکید ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے جنات وغیرہ کا زور ٹوٹ جاتا ہے، بالکل وہ اس میں آیت الکرسی بھی آ جاتی ہے، اخیر کی دعا آیتیں ہیں آمن الرسول سے لے کر وہ بھی ہیں، ویسے بھی یعنی اس کی تاثیر حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اس کے یعنی اس میں بڑی طاقت ہے اور جنات اس گھر کے قریب بھی پھر نہیں آتے جہاں یہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو بہرحال یہ خرافہ ایک شخص تھا بنی عذرہ کا, جنات اسے قید کر کے لے گئے تھے جاہلیت میں. فَمَكَثَ فِيهِمْ دَهْرًا, ایک زمانے تک ان میں ٹھہرے, یہ خرافہ جو تھا ان میں ٹھہرا. ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الْإِنْسِ, ایک عرصے کے بعد ان کو خرافہ کو آ کر دوبارہ انسان میں چھوڑ دیا. فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَأَى فِيهِ مِنَ الْأَعَاجِيبِ, اب یہ خرافہ آنے کے بعد لوگوں میں بیان کرتے تھے جو عجیب عجیب باتیں وہاں دیکھی, وہ اس طرح دیکھا تھا, ایسا ہوا تھا, یہ اس طرح کرتے ہیں. تو فقال الناس, لوگ کہنے لگے حدیث و خرافہ, تو اس کی باتیں چونکہ اتنی عجیب عجیب ہوتی تھیں کہ اب اس کی باتیں اب مشہور ہو گئے, حدیث خرافہ حدیث خرافہ. اب جو بھی کوئی عجیب قسم کی باتیں کرے گا کہیں گے اچھا حدیث خرافہ آیا, تو یہ ضرب المثل بن گیا تھا اس اعتبار سے. حدیث ام زرع پڑھ لیتے ہیں, اسے کہ یہ طویل ہے, اور پھر کل سے انشاءاللہ پھر وہ ہمارے عملی بعض چیزیں شروع ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سونے وقت سوتے وقت وغیرہ کیا ہوتی تھیں. یہ حدیث ام زرع مشہور ہے, اگرچہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشعر ہی سے متعلق اسی باب میں ہے, لیکن چونکہ یہ حدیث بذات خود ایک اہم حدیث ہے اور اس پر بعض رسائل بھی مستقل لکھے گئے اس حدیث پر اور طویل بھی ہے, تو امام ترمذی نے اس کو مستقل عنوان دے دیا حدیث ام زرع, ورنہ ہے اسی پیچھے والے باب میں شامل ہے. اور تم لوگوں نے چونکہ جنہوں نے دورہ حدیث پڑھ لیا تو بخاری شریف وغیرہ میں پڑھ ہی لیے, تو اس لیے بہت تفصیلات میں نہیں جائیں گے, لیکن بس اتنا ہے کہ مختصر ظاہری طور پر ترجمہ و وضاحت کر لیں گے. بھی قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا عیسی بن یونس عن ہشام بن عروۃ عن اخیہ عبداللہ بن عروۃ عن عائشۃ عن عروۃ عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جلست 11 امراۃ فتعاہدن وتعاقدن ان لا یکتمن من اخبار ازواجہن شیئا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, بعض روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا اور بعض روایتوں میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا. بہرحال دونوں طرح کی, ظاہراً اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے, تو بیان کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا, کیا بیان فرمایا کہ 11 عورتیں بیٹھی جن کے شوہر کام پہ کہیں گئے ہوئے تھے, یہ بیکار بیٹھی ہوئی تھیں, تو آپس میں انہوں نے دل لگی کے لیے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے, جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ٹائم پاس کرنا, لوگوں کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو پاس کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے, تو 11 عورتیں بیٹھیں, آپس میں معاہدہ کر لیا کہ شوہروں کی باتوں میں سے کچھ چھپائے گی نہیں, ہر ایک اپنے گھر کی اور شوہر کی بات جو کچھ ہے وہ صحیح صحیح بتا دے, آپس میں یہ راز رہے گا. معاہدہ یہ ہو گیا کہ بتانا بھی پورا پورا ہے اور جب بتائیں گے تو آپس میں ہمارے درمیان رہے گا, یہ باہر نہیں نکلے گی بات. ہم تک پہنچ گئی. وہ زمانے میں انہوں نے 11 عورتوں نے بیٹھ کر باتیں کی تھیں اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ کسی تک نہیں پہنچے گا, ابھی تک ہم ان باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. السر اذا جاوز الاثنین فقط فشا, ایک عربی کی کہاوت ہے کہ جب راز کے بعد دو سے باہر نکل جاتی ہے تو سمجھ لو کہ پھیل گئی ہے. انسان ہوتا ہے نا کہ ہر ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھو کسی کو نہیں بتانا, دیکھو کسی کو نہیں بتانا. تو یہ اب تک ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور حدیث کے حالانکہ یہ روایت پیچھے والے باب میں شامل تھی, پھر بھی امام ترمذی مستقل اس عنوان قائم کر رہے ہیں حدیث ام زرع. تو امام بخاری بھی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں, امام مسلم بھی کر رہے ہیں. بہرحال تو یہ ہے راز کی حقیقت. انہوں نے آپس میں بیٹھ کر باتیں کی. فقالت, عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, فقالت الاولى زوجی لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سہل فیرتقا ولا سمین فینتقا. پہلی والی نے کہا کہ میرے شوہر کا حال یہ ہے کہ وہ کمزور اونٹ کا گوشت ہے. اونٹ کا گوشت عرب میں اتنا مرغوب نہیں تھا, کھا رہتے تھے مرغوب نہیں تھا, بکرے کا دمبے کا اس طرح کے گوشت مرغوب سمجھے جاتے تھے, اونٹ کا گوشت اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, کھا لیتے ہیں یعنی ہے ان کا دستور ہے, ہم لوگوں سے تو بہت زیادہ ہے, لیکن پھر بھی اتنا مرغوب نہیں سمجھا جاتا, چکناہٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اس میں. تو اونٹ اور وہ بھی غث, کمزور قسم کے لاغر, تو میرا شوہر ایسا ہے, اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک تو اونٹ کا گوشت اور وہ بھی کمزور قسم کے اونٹ کا گوشت, تو کمزور اونٹ کے لاغر اونٹ کا گوشت ہے, اس کا مطلب ہے کوئی مرغوب چیز نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی دلچسپی ہو مجھے, اور پھر ایسا بھی نہیں کہ اچھا سامنے ہی ہے, اس لیے انسان کے دسترخوان پہ کھانا جب رکھ دیا جاتا ہے تو اچھا چلو ٹھیک ہے کھا لیتے ہیں کوئی بات نہیں, تو سامنے بھی نہیں ہے, اس کو لینے کے لیے بھی بہت مشقت ہے، اٹھا کر جانا پڑے تو کون جائے گا اس کے پاس؟ علی رأس جبل وعر، ایک دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ یہ تشبیہات سے سمجھا رہی ہیں کہ یعنی کہ وہ گوشت ہے اور نہ پہاڑ پر ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ نہ اس تک پہنچنا آسان، نہ اس سے بات کرنا آسان، اور اس میں کوئی ویسے فائدے کی چیز بھی نہیں کہ انسان کیوں جا کر اس کو منائے۔ ایک کمزور لاغر اونٹ کا گوشت ہے دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر، لا سہل، نہ وہاں تک پہنچنے کا راستہ آسان ہے، فیورتقا کہ وہاں چڑھا جائے، ولا سمین، نہ اس میں کوئی ایسی قیمتی چیز ہے، نہ وہ خود قیمتی ہے کہ یعنی سمین کے معنی فربہ، اور نہ وہ خود ایسا فربہ یعنی گوشت فربہ ہوتا ہے تو عمدہ سمجھا جاتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ قیمتی، نہ وہ فربہ گوشت ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، تو بس وہ میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں، وہ پڑا رہتا ہے اپنے میں اپنی زندگی گزارتی ہوں، اپنی زندگی گزارتا ہے۔ قالت الثانیہ، یہ بعض گھروں کا یہ حال ہوتا ہے، یہ صرف ایک وہ نہیں ہے بلکہ بعض گھروں کا یہ حال ہوتا ہے۔ قالت الثانیہ، دوسری نے کہا، زوجی لا ابص خبرہ، انی اخاف ان لا ادرہ، ان اذکرہ اذکر عجرہ و بجرہ، میرا شوہر ایسا ہے کہ میں اس کی خبریں بتا ہی نہیں سکتی ہوں، ان اتنی برائیاں اس کے اندر موجود ہیں کہ میں اگر برائیں بتانا شروع کروں تو ادھورا میں کہوں گی تو وہ کافی نہیں ہے، اور پورا کہوں گی تو اتنا ہوگا کہ میری بات ختم ہی نہیں ہوگی اور تم سب اکتا جاؤ گی، بس یہ سمجھ لو کہ ہر قسم کے عیب اس کے اندر موجود ہیں۔ میرے شوہر، میں اس کی خبریں بتا بھی نہیں سکتی، میرا اندیشہ یہ ہے کہ لا ادراہ، کہ میں اس کلام کا سلسلہ ختم ہی نہیں کر سکوں گی، اگر میں تذکرہ کروں تو اس کے ظاہر باطن تمام عیوب کو بیان کروں، اور وہ کر نہیں سکتی، تو اس لیے بس یہ سمجھ لو کہ ہر عیب اس میں ظاہر باطن موجود ہے۔ قالت الثالثہ، تیسری نے کہا، زوجی العشنق، ان انطق اطلق فان اسکت اعلق، میرا شوہر بہت لمبے قد کا ہے، بہت لمبا ہے، اور زیادہ لمبا ہونا، اعتدال سے ہٹ کر زیادہ لمبا ہونا ایک اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے علاوہ عرب میں ایک بات مشہور تھی، صحیح غلط کے لحاظ سے نہیں، لیکن عرب میں ایک بات مشہور تھی، کل طویل احمق، ایک مشہور تھا، تو اس لحاظ سے اس نے کہا میرا شوہر بہت لمبے قد کا ہے، یعنی گویا کہ بے وقوف ہے۔ ان انطق اطلق، ایسا ہے معاملہ میرا اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ تو گویا عشنق میں دو باتیں ہو گئی نا، ایک تو لمبا ہونا، گویا کہ کوئی اتنا کوئی ایسا ہے نہیں کہ دیکھنے میں بھی کوئی اچھا معلوم ہو، بہت لمبا ہے، زیادہ ہی لمبا ہے، اور بے وقوفی، دو چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر آگے کہتی ہے کہ اخلاق اس کے ایسے ہیں کہ ان انطق اطلق، اگر میں بات کروں تو مجھے طلاق پڑ جائے، اس کے سامنے کچھ کہہ ہی نہیں سکتی، طلاق پہ آ جاتا ہے سیدھا، اور اگر میں خاموش رہتی ہوں تو علق معلق رہتی ہوں، مطلب یہ کہ نہ شوہر والیوں میں سمجھی جاتی ہوں اور نہ بغیر شوہر والیوں میں، بس میری حالت ایسی ہی ہے۔ قالت الرابعہ، چوتھی نے کہا، زوجی کلیل تہامہ، اب یہ باتیں ہم سوچیں کہ یہ کہاں ہو رہی ہیں، آپ سراسن کے مجلس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو یعنی ظاہر ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کی چیزیں ہیں سب کے لیے، گھروں کے حالات بوسوں کے پریشانی کے ہوتے ہیں، گھروں میں بوسوں کے حالات مشکلات ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ اس طرح کے حالات ہوں گے، کسی کے ساتھ اس طرح کی، اس میں دونوں کے لیے تنبیہ ہے کہ مرد اپنے بارے میں سوچے کہیں میں تو اس طرح کی حرکت نہیں کر رہا ہوں کہ میرے بارے میں میری بیوی یہ سوچتی ہو، چاہے ہم جتنے بھی اچھے ہوں ہماری بیوی ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی، تو فیصلہ تو وہاں سے ہوگا کہ ہم کیسے بنتے ہیں، کہ ان کی ہمارے بارے میں کیا رائے ہے، فیصلہ وہاں سے ہوگا، تو وہ ہر شخص، ہر مرد اب اس کا ذمہ دار ہے کہ ہمارے گھر میں ان میں سے اس طرح کے کوئی فیصلے تو نہیں ہو رہے ہیں۔ چوتھی نے کہا، قالت الرابعہ، زوجی کلیل تہامہ، میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح ہے۔ تہامہ مکہ اور اطراف کے علاقے کو اصل کہا جاتا ہے، وہاں یعنی رات کے، دن میں تو گرمی جیسی بھی ہوگی، رات بڑی معتدل ہوتی ہے، انسان رات میں اگر کھلی ہوا میں اگر بیٹھے تو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، تو میرا شوہر مدینہ منورہ اس میں شامل نہیں ہے، وہاں کی راتیں گرمی کے زمانے میں گرم ہوا چلے گی، گرمی ہوتی ہے، اور سردی کے زمانے میں بڑی ٹھنڈی ہوتی ہیں، مکہ مکرمہ اور وہاں کے اطراف، وہاں کی راتیں معتدل ہوتی ہیں، تو میرا شوہر کلیل تہامہ، تہامہ کی رات کی طرح ہے، وہاں کی جیسے راتیں معتدل، میرا شوہر بھی بہت معتدل مزاج کا، لا حر ولا قر ولا مخافۃ ولا سآمہ، نہ بہت گرم مزاج کا، نہ بہت ٹھنڈے مزاج کا، معتدل مزاج کا ہے، اور نہ اس سے کوئی خوف، اس سے بات کریں، اس سے کچھ کہیں، نہ کوئی ڈر لگتا ہے کبھی، اور نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر سآمہ کبھی اکتاتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ بیٹھنے میں اچھا بھی لگتا ہے، اکتاہٹ نہیں ہوتی کبھی ساتھ بیٹھنے میں، خشک مزاج کا نہیں۔ قالت الخامسہ، پانچویں نے کہا زوجی ان دخل فہیدہ و ان خرج اسیدہ ولا یسأل عما عہدہ، میرا شوہر ایسا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو چیتے کی طرح ہوتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو شیر ہوتا ہے، اور گھر میں جب آتا ہے تو ولا یسأل عما عہدہ، گھر میں جو کچھ ہوتا ہے جو کچھ دیکھتا ہے اس کے بارے میں سوالات زیادہ نہیں کرتا۔ یہ راجح قول کے لحاظ سے تعریف کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے گھر میں آیا تو چیتا، چیتا کیا ہوتا ہے، پہاڑ پہ چڑھا ہو جا کے سو گیا، یہ درخت پہ چڑھا، درخت پہ لیٹ کے سو گیا، یعنی اپنا پڑا رہتا ہے، یعنی ہر چیز میں دخل اندازی، اچھا یہ کیوں اس طرح، ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، دخل اندازی جو ہوتی ہے نا وہ عورتوں کو پسند نہیں ہوتی۔ تو میرا شوہر جب گھر آتا ہے تو چیتے کی طرح ہے، یعنی اپنے کام سے کام، جب باہر نکلتا ہے تو ایسا نہیں کہ اپنے کام سے کام، وہاں پر سردار ہوتا ہے ہر ایک، اچھا یہ ایسا کیوں ہے، شیر ہوتا ہے نا، جیسے بادشاہ ہوتا ہے، تو باہر نکل کر بادشاہ ہے لیکن گھر میں آ کر وہ شیر نہیں بنتا بلکہ چیتے کی طرح ہوتا ہے، ہے بہادر لیکن بس اپنے کام سے کام۔ میرا شوہر وہ چیتے کی طرح ہے، جب گھر میں آتا ہے تو چیتا ہے، باہر نکلتا ہے تو شیر ہے، اور گھر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں سوالات نہیں کرتا۔ قالت السادسہ، چھٹی نے کہا زوجین اکل لفا و ان شرب اشتفا و ان استجع التفا ولا یولج الکفا لیعلم البسہ، میرا شوہر ایسا ہے کہ جب کھاتا ہے تو پورا ختم کر دیتا ہے، ہمارا کبھی خیال نہیں رکھتا کہ اچھا بیوی نے بچوں نے کھایا ان کے لیے کچھ بچایا نہیں، سامنے آیا جو کچھ آیا کھا لیا، اور اگر پیتا ہے تو پورا ختم کر دیتا ہے، ان استجع التفا، اور اگر لیٹتا بھی ہے تو خود ہی چادر میں لپٹ کر سو جاتا ہے، یعنی کہ اچھا مجھے چادر اوڑھنے کے لیے مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، میری کوئی فکر، میرے طرف کوئی توجہ، کسی کا کوئی خیال، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ ولا یولج الکفا، کبھی ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھاتا کہ لیعلم البسطہ، کہ میری پورا گندگی وغیرہ کو معلوم کرے کہ میں کس حال میں ہوں، کچھ بھی نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں اس کو۔ قالت السابعہ، یہ ہم لوگ تو اس کو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں لیکن واقعتاً اگر دیکھیں نا، یہ مثلا یاد دلا رہا ہوں کہ بعض مردوں کے لیے سبق ہے کہ کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ گھر میں گئے بس کھایا پیا اور اپنا سو گئے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، خیریت ہے نہیں ہے، کوئی خیریت ہی معلوم نہیں کرتے نہ کوئی، بس اپنا جینا، یہ سب یہ باتیں ہمیں اس میں معلوم ہو رہی ہیں۔ قالت السابعہ، ساتویں نے کہا زوجی عیایا او او قالت غیایا او طباقا او کل داء له داء شجکی او فلکی او جمع کل لکی، ساتویں نے کہا میرا شوہر تو نامرد ہے، عیایا اگر لفظ ہے تو اس کے معنی نامرد، اور اگر غیایا ہے تو اس کا مطلب ہے غیون گمراہ، بے وقوف کے معنی میں اگر وہ لفظ ہے، دونوں شاوی کو شک ہے کہ کون سا لفظ فرمایا تھا، میرا شوہر یا تو نامرد ہے یا غیایا کے معنی یہ بے وقوف ہے، طباقا کے معنی تنطبق علیہ الامور، یہ ایک لفظ اعتبار سے، یعنی بات سمجھ نہیں سکتا اچھی طرح، کسی نے یہ کہا وہ کچھ اور سمجھ گیا، بے وقوف قسم کے، یعنی ایک بات کہی اور دوسری بات سمجھ گیا اور غلط کام کر لیا، نا سمجھ اور بے وقوف ہے، کل داء له داء، ہر عیب اس میں موجود ہے، اور بد اخلاق ایسا، ایک تو ہوتا ہے انسان ذرا سمجھدار ہو تو سمجھا کر بات کرے سمجھتا ہی نہیں، اور پھر ہم بات کریں تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شجہ کی یا سر کو زخمی کر دے، او فل لکی یا جسم زخمی کر دے، بدن زخمی کر دے، او جمع کل لکی یا دونوں ہی کر دے، اتنا سخت مزاج اور بد اخلاق۔ قالت الثامنہ، آٹھویں نے کہا زوجی المس مس ارنب والریح ریح زرنب، میرا شوہر چھونے میں خرگوش کی طرح ہے، اس کی خوشبو زعفران کی طرح ہے۔ اب یہ وہی کہ انسان بیوی، جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کی تھی کہ یعجبها ان اتزین لها کما یعجبنی ان تتزین لی، کہ دونوں طرف سے انسان جب گھر جا رہا ہے تو یعنی کہ اچھا پسینہ ہے، بدبو آ رہی ہے تو اچھا ٹھیک ہے، یعنی دوسرے بھی ذرا دو پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں، ریح ریح اچھی خوشبو آئے، یہ بھی سنت ہے، تعطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابتدا کس سے کرتے تھے، بسواک، گھر میں داخل ہو رہے ہیں اچھا پہلے مسواک کر رہے ہیں، کہیں ازواج مطہرات میں سے کسی کو کہیں، حالانکہ بدبو کا تو خیر تصور بھی نہیں تھا، لیکن تعلیم امت کہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلی چیز مسواک کر رہے ہیں کہ قریب بیٹھ کر اب بات کرنا ہوگا تو کہیں بدبو کا احساس نہ ہو جائے، تعلیم امت کے لیے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو ایسے اس کا تصور ہی نہیں تھا، یہ چیزیں بہرحال یہ سیکھنے کی چیزیں اور حاصل کرنے کی چیزیں ہیں۔ قالت التاسعہ، نوی نے کہا زوجی رفیع العماد، اگر یہ چیزیں اگر صرف حدیث ام زرع کو ہم اپنے سبق کے لیے، صرف کہانی کے طور پر نہیں، اپنے سبق کے لیے اگر مرد اس میں سے جو سیکھنے کی چیزیں وہ سیکھ لیں تو ازدواجی زندگی بہت خوشگوار بن جائے، واقعتاً اگر صرف حدیث ام زرع کو ہم دیکھ لیں, ہم عام طور پہ اس کو ویسے ہی ایک اسے کے الفاظ ایسے ہیں اور اس کے یعنی ایک کہانی کا انداز بن جاتا ہے, بس اس میں جو ہمیں غور کر کے اسباق حاصل کر لیں انسان تو ازدواجی زندگی بہت سنگی گھروں میں لڑائی جھگڑے شاید ختم ہو جائیں اس بنیاد پر. قالت التاسعہ, نوی نے کہا, زوجی رفیع العماد عظیم الرماد طویل النجاد قریب البیت من النات. میرا شوہر رفیع العماد, عماد عماد کے معنی ستون کے آتے ہیں, عمود اس کے جمع عماد, رمادات العماد, تو اس کے معنی رفیع العماد کے معنی بلند ستون والا لفظی ترجمہ, لیکن بلند ستون سے کیا مراد, یا تو اس کے معنی ہے کہ اس کا مکان بہت اونچا بنا ہوا ہے اور اونچے بنے ہوئے مکان یعنی مکان ہے عام مکانوں کے لیول لیکن بڑا ہوا اونچا, تو بڑے بڑے عالیشان مکان کس کے ہوتے ہیں, مالدار کے, وہ ہے کہ میرا شوہر بڑا مالداروں میں ہے, ایک معنی. بعضوں نے فرمایا کہ اونچی جگہ پر مکان بنا ہوا ہے, اور عرب میں یہ طریقہ تھا کہ اونچی جگہ پر مکان وہ بناتا تھا جو بڑا سخی ہوتا تھا, لوگ دور سے دیکھ لیں اچھا وہاں مکان نظر آ رہا ہے, مسافر جا رہے ہیں مکان نظر آ رہا ہے, چلو وہاں جاتے ہیں شاید کوئی امداد مل جائے گی, لوگوں کی امداد کرنے کے لیے مکان اونچی جگہ پر بنایا ہوا ہے. اور بھی معنی بیان کیے گئے, بعضوں نے فرمایا کہ رفیع العماد اونچے خاندان کا ہے, تو تین وجوہات ہو سکتی ہیں رفیع العماد کے گویا مفہوم میں تشبیہ تین ہو سکتی ہیں. تو میرا شوہر رفیع العماد اونچے ستون والا یعنی مکان اونچا یا اونچی جگہ پر بنا ہوا یا اونچے خاندان کا, عظیم الرماد عظیم الرماد, رماد یہ راک کو کہا جاتا ہے, راک بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے گھر میں, راک زیادہ ہونے کا مطلب آگ زیادہ جلتی ہے یعنی کھانا زیادہ پکتا ہے, تو سخاوت زیادہ ہوتی ہے, غربا کو کھلایا بہت جاتا ہے, مہمان نوازی, عظیم الرماد. اور طویل النجات, قد لمبا ہے, اعتدال کے ساتھ لمبا قد اچھا سمجھا جاتا تھا یعنی پستہ قد کے مقابلے میں ذرا سا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات میں بھی ہم نے جہاں پڑھا تھا تو اس میں یہ تھا کہ یعنی لمبائی کی طرف تھوڑا زیادہ, ٹھنگنے ہونے کی طرف نہیں بلکہ ذرا سا طوالت کی طرف تھے, اور یہ اچھا سمجھا جاتا ہے کہ دوسروں میں انسان ذرا سا اونچا معلوم ہو. طویل النجات, قد کے لحاظ سے اعتدال کے ساتھ لمبے قد کا ہے. اور قریب البیت من النات, اور اس کا مکان مجلس شورا کے قریب ہے, ناد نادی مجلس جو عام بڑوں کی مجلس لگتی ہے اس کے قریب ہے, اس کا مطلب ہے کہ بڑا آدمی ہے اور یعنی بڑی جگہوں پر کس کا مکان ہوتا ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں مشورے ہوتے ہیں اور مجلس شورا سے قریب رہتا ہے, تو اس کا جو مکان ہے وہ خود مجلس شورا ہے یا اس کے قریب رہتا ہے, اس لحاظ سے گویا کہ یہ بڑوں میں اور اہل شورا میں شمار کیا جاتا ہے. اور بھی اس کے معنی بیان کیے, بعضوں نے بیان فرمایا کہ مجلس شورا جہاں ہوتی ہے اس کے قریب گھر رکھا ہوا ہے یا اس کی سخاوت کی دلیل ہے, کہ قریب رہنے کا مطلب جیسے انسان بالکل کہ ایسی جگہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہیں پر گھر رکھتا ہے, اچھا جو بھی یہاں, اچھا میرے گھر آ جاؤ, اچھا یہاں سے فارغ ہو کر میرے گھر آ جاؤ, تو یہ سخاوت کی دلیل سمجھا جاتا تھا. دور گھر ہے, اچھا نہیں میرا تو گھر دور ہے تمہیں ضیافت تو نہیں کر سکتا آپ کی, لیکن آئندہ آئیں گے تو آ جانا, جیسے آئندہ آئیں گے تو ہمارے گھر آ جانا, ابھی تمہارا گھر دور ہے تو نہیں, ان کے پاس یہ عذر نہیں ہوتا تھا, نہیں سامنے گھر آ جاؤ, جو بھی یہاں سے نکلے فارغ ہوئے میرے گھر آ جاؤ, اس لیے کہ گھر سامنے ہی ہے, تو یہ سخاوت کی دلیل سمجھا جاتا تھا. قالت العاشرہ, دسویں نے کہا, زوجی مالک وما مالک مالک خیر من ذلک, میرا شوہر مالک ہے اور مالک کا میں کیا حال بیان کروں, خیر من ذلک پیچھے جتنی تعریفیں کی گئیں ان سب سے بڑھ کر ہے, یا من ذلک کے معنی میں آگے جتنی تعریف کروں گی اس سے سب سے بڑھ کر ہے, یا پیچھے کی تعریف یا آگے کی تعریف, من ذلک آگے جتنا میں کہوں گی یا پیچھے جتنا کہا گیا اس سب سے بڑھ کر ہے میرا شوہر, لہو ابل کثیرات المبارک قلیلات المسارح اذا سمعنا صوت المزہری ایقنا انہن حوالک, اس کے پاس میرے شوہر کے پاس بہت سے اونٹ ہیں جو اکثر گھر پر ہی رکھے جاتے ہیں, گھر کے قریب رکھے جاتے ہیں, مبارک جہاں پر رات میں اونٹوں کو رکھا جاتا ہے وہ اونٹوں کے باڑے, اور عام طور پر دستور یہ ہوتا تھا کہ اونٹوں کو چرنے کے لیے عام میدان میں چھوڑ دیا جاتا تھا, اب دن میں اونٹ چرنے کے لیے چلے گئے اور مہمان آ گئے تو ذبح کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, تو اس لیے سخاوت کے لیے وہ یہ کرتا تھا کہ اونٹوں کو گھر کے قریب ہی رہنے دیتا تھا پورا دن, کہ کبھی بھی کوئی بھی آ جائے اچھا ذبح کرو اور کھا لو. لہو ابلن کثیرات المبارک, جو اکثر تو گھر کے قریب ہی رہتے تھے, اور قلیلات المسارح بہت کم چراگاہ میں جاتے ہیں, اذا سمعنا صوت المزہر, اور جب وہ باجے کی آواز سنتے ہیں تو اونٹوں کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اب ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے, باجا گویا کہ مہمان آیا تو باجوں سے ان کا استقبال ہوتا تھا, اور اونٹوں کا آواز چلی جاتی کہ اچھا کوئی مہمان آیا, اس کا مطلب ہے ہم میں سے کسی کو تو اب ذبح کیا جائے گا. ایقن انہن حوالک. قالت الحادیۃ عشرہ, گیارہویں نے کہا, زوجی ابو ذرع وما ابو ذرع, یہ اسی بنیاد پر حدیث ام ذرع ہے, میرا شوہر ابو ذرع, یہ کہنے والی جو ہیں خود ام ذرع ہیں. گیارہویں جو ام ذرع تھی انہوں نے یہ کہا کہ میرا شوہر ابو ذرع ہے. وما ابو ذرع, ابو ذرع کے میں کیا حال بیان کروں. اناس من حلی اذنیہ, اناس من حلی اذنیہ, جھکا دیے زیور سے میرے دونوں کان, اتنی بالیاں کہ اچھا اتنی بھاری اور وزنی سونا کہ میرے کان بھی جھک گئے. اناس من حلین اذنیہ, میرے دونوں کان زیور سے جھکا دیے. وملأ من شحم عضدیہ, اس میں دونوں طرف سے ہے. کبھی کبھی عورتوں کے پاس بالیاں بہت ہوں گی, نہیں نہیں مجھے جو چاہیے تھی وہ تو دلائی نہیں اس نے, تو یہ دونوں طرف سے ہے. بیوی کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر شوہر نے دیا ہے تو اس کی تعریف بھی کرے, مرد کے لیے ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ دے بھی, دونوں چیزیں ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی مرد نہیں دیتا بالکل ہی, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد دیتا بھی ہے تو عورت نہیں, نہیں ہے بہت ہے, اتنے ہیں کہ وہ پورا ایک ساتھ پہن بھی نہیں سکتی, لیکن بس جو مجھے چاہیے تھی وہ مجھے نہیں دلائی تھی, مجھے تو وہ والی چاہیے, تو شکایت تو دونوں طرف سے ہے. یہاں پر اس میں ہمیں عورتوں مردوں دونوں کے لیے سبق ہے. تعریف اس نے کی, حالانکہ تعریف کس کی کر رہی ہے, اس شوہر کی تعریف کر رہی ہے جو شوہر اس کو چھوڑ, جس نے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا اور طلاق دے دیے. لیکن کسی کی طلاق دینے سے کسی کی خوبیاں ختم نہیں ہو جاتی. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا طلاق, اس کا مطلب ہے اس کی ہر چیز بری ہی تھی, کبھی کوئی اچھائی تھی ہی نہیں اس میں, لیکن یہ طلاق کے بعد بھی اس کی خوبیوں کو خوبیاں مان رہی ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ آپس میں اگر ہمارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کی ہر چیز بری لگنے لگتی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت تفصیل سے اس کو لکھا ہے الاعتدال میں, کہ جب کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے ہمارا تو اس کی ہر اچھی چیز بھی بری لگنے لگتی ہے. اس حدیث میں یہ بھی ایک سبق ہے مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, کسی کی اگر خوبی ہے تو وہ خوبی ہے, چاہے اس نے ہمارے ساتھ جتنی بھی زیادتی کی ہو, لیکن خوبیاں ہی رہتی ہیں, وہ ختم نہیں ہوتی. اناس من حلین اذنیہ, میرے دونوں کان زیوروں سے جھکا دیے. وملأ من شحم عضدیہ, اور چربی سے میرے بازو بھر دیے, اتنا کھلایا پلایا کہ میرے بازو بھر گئے. اور عرب میں موٹاپا تو اچھا ہی سمجھا جاتا تھا. بجحنی فبجحت الیہ نفسی, میری مجھے اس نے خوش کیا, تو بڑی اچھی لگتی ہے, تو ایسی ہے, تو مجھے خوش کیا اتنا کہ میں اپنے آپ کو اچھی لگنے لگی. یہ بھی ایک ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, اس کو خوش کیا جائے. وجدنی فی اہل غنیمتن, اب ایسا نہیں کہ میں بہت مالدار گھرانے کی تھی تو اس وجہ سے میرے ساتھ زیادہ خیال رکھا گیا یا اس کے خاندان کی تھی, نہیں, بلکہ وجدنی فی اہل غنیمتن بشقن, مجھے چند بکریوں والے, یعنی چند بکری والے بکریاں, اور وہ بھی چند بکریاں, اس کا مطلب ہے کہ غریب خاندان, اونٹ والے مالدار, بکریوں والے غریب سمجھے جاتے تھے, چند بکریوں والوں میں پایا. بشقن, مشقت کے ساتھ میں زندگی بسر کرتی تھی. فجعلنی فی اہل صحیل و عطیت و دائس و منقن, مجھے گھوڑوں میں اور اونٹوں میں اور بیلوں میں, دائس داسا وہ تو بیلوں میں اور کسانوں میں لے آیا ہو, یعنی وہاں پر تو یہ تھا, یہاں پر تو کھیت ہیں اور باغات ہیں اور گھوڑے ہیں اور ہر طرح کے جانور. تو غریب گھرانے کی اگر عورت مالدار گھرانے میں جاتی ہے تو بیچاری, ہم لوگوں کے معاشرے میں تو بیچاری کیسی سمجھی جاتی ہے. یہ کہتی ہیں کہ میں غریب گھرانے سے اتنے مالدار گھرانے میں گئی, لیکن وہاں پر بھی میں ایک بڑی سمجھی جاتی تھی, میرا اعزاز ہوتا تھا, یعنی غریب گھرانے کی میں نہیں سمجھی جاتی تھی وہاں جانے کے بعد. فعندہ اقول فلا اقبح, وہاں پر میں کوئی بات کہتی کبھی مجھے برائی نہیں کی جاتی کہ اس نے یہ کیسے کہہ دیا. اس کے پاس میں کوئی بات کہتی تھی تو مجھے برا نہیں, اس کو میری برائی نہیں کی جاتی تھی. وہ ارقد فاتصبح, اور سوتی تھی تو صبح تک سوئی رہتی تھی, کوئی جگاتا نہیں تھا, مجھ پر پابندی نہیں تھی. وہ اشرب فاتقمح, اور پینے کا اتنا ہوتا تھا کہ پی کر میں بچا بھی دیتی تھی, اور یعنی بچ جاتا تھا اتنا زیادہ, کبھی ایسا نہیں کہ اچھا بس ضرورت جتنا ملا, نہیں نہیں جتنا ہوتا تھا اس سے زیادہ ہی, ضرورت سے زیادہ ہی ملتا تھا. ابو ذرع کی والدہ, ساس, خوش دامن کہتے ہیں جسے, میری ساس. فما ام ابی ذرع, ابو ذرع کی ماں, اس کا بھی میں کیا حال بیان کروں. عکومها رداح وبيتها فساح, عکوم بڑے بڑے برتن, اس کے بڑے بڑے برتن وہ بھی بھرے رہتے تھے, یعنی سخاوت میں بسا اوقات, یعنی اس زمانے کے لحاظ سے, اب ہمارے زمانے کے لحاظ سے ہے نہیں ہے وہ فیصلہ میں نہیں کرتا, لیکن اس زمانے کے لحاظ سے سخاوت میں مردوں کا تو حال بیان کیا جاتا ہے, عورتوں کا کم. یعنی عورتوں میں یہ ہوتا نہیں اسے ذرا رکھو بعد آئندہ کام آئیں گے ضرورت پڑے گی. مردوں کا اچھا ٹھیک ہے, مردوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن سخاوت میں مثالیں جب پیش کی جاتی ہیں تو عموماً مردوں کی جاتی ہیں, عورتوں میں بخل کے زیادہ تذکرہ ملتا ہے. تو اس لیے کہتی ہیں کہ وہ عورت ایسی تھی کہ عورت میں اتنی سخاوت تھی. بعض مرد ہوتے ہیں نا کہ وہ کبھی ڈونیشن دیتے ہیں, دیکھو میں دے رہا ہوں لیکن رسید نہیں بھیجنا, میری بیوی کو نہ پتہ چل جائے کہ میں نے اتنا ڈونیشن یہاں دے دیا ہے. وہ یہ کہیں گے کہ مجھے ایک زیور ایک سیٹ ہی دلا دیتے ہیں مجھے. تو وہ یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کبھی, یہ عموم کے لحاظ سے نہیں لیکن کبھی کبھی ہوتا ہوگا. حکومہ ردح, اس کے بڑے بڑے برتن وہ بھی بھرے رہتے ہیں سخاوت اتنی. اور وہ بیتھا فسح, مکان کشادہ ہے, مہمان آئے ٹھہرے آ جائیں, جن کو آنا ہے آ کے ٹھہرے, ہمارے پاس گھڑا, یہ بہت بڑی وسیع جگہ ہے اور وسعت ہے جگہ میں. بیتھا فسح, اور اس کا مکان اس کا گھر فصیح کشادہ. ابن ابی ذر, بس دو جملوں میں بہت کچھ اس کی تعریف کر دی. عام عورتوں سے مختلف عورت ہے, گھر میں جس کو رہنا ہو رہے, جتنا کھانا ہو آ کے کھائے, کوئی تنگی نہیں. ابن ابی ذر, فما ابن ابی ذر, ابو ذر کا بیٹا, یعنی پہلے شوہر سے, یہ پہلی بیوی سے میرے شوہر کا جو بیٹا تھا. تو ابن ابی ذر, وہ ابن ابی ذر کیسا تھا؟ مضجعہ کمثل شطبہ وتشبعہ ذراع الجفرہ, اس کے لیٹنے کی جگہ جیسے ستی ہوئی تلوار, تلوار کو نیام سے نکال لیا جائے تو جیسے پتلی سی جگہ, اس طرح کی اتنی سی جگہ اگر لیٹنے کی اتنی جگہ مل جائے تو بس اس کے لیے کافی ہے. مطلب یہ کہ وہ کوئی بہت ایسا نہیں ہے کہ آرام سے اس کو بڑا سا بستر چاہیے, نرم گدا چاہیے, نہیں نہیں, بس ایسی چھوٹی سی جگہ میں. گویا دبلا پتلا ہے, یعنی اس لڑکوں میں دبلا پتلا ہونا اچھا سمجھا جاتا تھا اور عورتوں میں موٹا ہونا اچھا سمجھا جاتا تھا. دبلا پتلا ہونے اور شجاع اور بہادر ہونے میں یہ تشبیہ دے دی کہ ستی ہوئی تلوار کی طرح. وہ تشبیہ ذراع الجفرہ, اور اس کے پیٹ بھرنے کے لیے ایک بکری کے بچے کا ذراع, دست والا حصہ بھی کافی ہو, تھوڑا سا گوشت کھا لیتا ہے بس اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. ہے غذا اچھی ذراع الجفرہ لیکن تھوڑی سی. بنت ابی ذرا, فما بنت ابی ذرا, اور ابو ذرا کی بیٹی, اس کا بھی میں کیا حال بیان کروں. طوع ابیہا و طوع امیہا و ملء کسائیہا و غیر جارتیہا, باپ کی فرما بردار, ماں کی فرما بردار, اور ملء کسائیہا, چادر پوری بھر دے. ایک ہوتا ہے کہ کپڑا پہنا ہوا ہے تو خالی خالی جگہ رہ رہی ہے, اس لیے کہ دبلا پتلا ہے کوئی, اور اگر بھرا ہوا ہے کپڑا اس کا مطلب ہے کہ جسم موٹا ہے, تو یہ موٹاپے کی طرف. و ملء کسائیہا, اور میری جسم فربا ہے, جو کہ اس زمانے میں بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا. وہ غیظ ہو جا رہا تھی, اور اپنی سوکن کے لیے وہ جلن کا باعث ہے. ایسی ہے اخلاق میں ہر چیز میں کہ سوکن کو جلن ہو اس سے. جاریہ تو ابھی ذرا, اچھا ابو ذرا کی باندھی, اس کی ہر چیز پسند آ رہی ہے اس کو. جاریہ تو ابھی ذرا, ابو ذرا کی باندھی, وہ کیا ہے؟ لا تبث حدیثنا تبثیثا ولا تنقص میرتنا تنقیثا ولا تملأ بیتنا تعشیشا. تین کام, ہمارے گھر کی بات کبھی باہر پھیلاتی نہیں ہے, راز کی باتیں باہر نہیں پھیلاتی, اور ہمارے کھانے کی چیز بھی ادھر ادھر خرچ نہیں کرتی. جہاں بس ٹھیک ہے, گھر کی چیز گھر میں ہی رہے گی, باہر نہیں جائے گی, حالانکہ کام والی ہے, اور ہمارے گھر میں کبھی میل وغیرہ جمع نہیں ہونے دیتی تھی. قالت, یوم ذرا فرماتی ہیں, خرج ابو ذر, ابو ذرا نکلے, والاوطاب تم خدو, وہ اس وقت یعنی صبح صبح کا وقت تھا, اس زمانے میں ہوتا یہ تھا اور اب بھی ہوتا ہوگا, لیکن اب تو مشینیں بن گئی ہیں تو اس کے لیے عام طور پہ یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا کہ دودھ بڑے بڑے برتنوں میں ڈال کر اس کو حرکت دی جاتی ہے کہ وہ اچھا وہ ہلایا جاتا ہے, ملائی اس میں الگ ہو جاتی ہے, اس میں ہر چیز الگ کرنے کے لیے. تو ابو ذرا باہر نکلے, اس وقت یہ دودھ کے برتنوں کو حرکت دی جا رہی تھی, بلوئے جا رہے تھے یا ان کو ہلایا جا رہا تھا وہ ملائی وغیرہ نکالنے کے لیے. فلقی امرأۃ معها ولدان لها كالفهدين, اسے ایک عورت ملی جس کے ساتھ اس کے دو بچے تھے جو چیتے کی طرح تھے, ادھر اچھل کود کر رہے تھے, چیتے کی طرح دو بچے تھے. یلعبانی من تحت خصرها برمانتین, جو اس کے کوک کے نیچے سے کھیل رہے تھے, اس کے کمر کے نیچے سے کھیل رہے تھے دو انار کے ذریعے سے, یعنی انار ادھر سے پھینک رہے, ادھر پھینک رہے, ادھر پھینک رہے, انار سے کھیل رہے تھے. اور فطلقنی فنکحها, اب بعض تو روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے اس سے نکاح کر لیا, پھر اس نے مطالبہ کیا کہ وہ پہلی کو طلاق دے دو ام ذرا کو, اور اس روایت میں اختصار ہے کہ نہیں مجھے طلاق دے دی, اس سے نکاح کر لیا. فنکحت بعده رجلا سریعا، بہرحال مجھے تو طلاق دے دی تو میں بیوہ ہو گئی، میں نے کسی اور شخص سے نکاح کر لیا، اب گویا کہ ابو ذرا کی بیوی نہیں ہے یہ. فنکحت بعده رجلا سریعا، اس کے بعد میں نے نکاح کیا ایک ایسے شخص سے جو بڑا شریف اور سردار تھا. سریعا جیسے قرآن کریم میں آتا ہے قد جعل ربک تحتک کی سریعا، تو وہاں پر سریعا کے معنی بہتا ہوا پانی جمہور مفسرین کے لحاظ سے. بعضوں نے وہاں پر دوسرا ترجمہ لیا ہے جو جمہور کی رائے نہیں ہے، لیکن سرین کا دوسرا ترجمہ لغت میں آتا ہے وہ یہاں پر ہے کہ رجلن سرین، سرین کے معنی بڑی ہستی، بڑی شخصیت، سردار، شریف. رکیبا شرین، جو گھوڑا سوار بھی ہے. وہ اخذ خطین، تیر انداز بھی ہے. وہ اراح علی نعما ترین، اور ہر طرح کی نعمتیں اس نے مجھے دے رکھی ہیں، بہت کچھ دیا ہے اس نے مجھے. وہ اعطانی من کل رائحۃ زوجن، اور ہر قسم کے چوپایا یعنی رائحہ، یہ چرنے کے لیے جانور جانے والے جانور، تو اس کا مطلب ہے اونٹ، گائے، بکری وغیرہ، ان میں سے ہر قسم میں سے ایک جوڑا مجھے دے دیا ہے. اور مجھ سے یہ کہا ہے وقالا کلی ام زرع، کلی ام زرع و میری اہل کی، ام زرع تم خود بھی کھاؤ اور اپنے میکے گھر وغیرہ بھی بھیجو. یہ سب اس نے کلی چھوٹ مجھے دی ہوئی ہے، کتنا اچھا شعور ملا. فلو جمعت کل شیئن اعطانیہ، اگر جو کچھ یہ دوسرے شوہر نے مجھے دیا میں سب کو جمع بھی کر لوں، ما بلغ اصغر آنیت ابی زرع، تو ابو ذرا کے ایک چھوٹے برتن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. یہ دوسرے والا شوہر جو اتنا اچھا ہے لیکن پھر بھی ابو ذرا کا مقابلہ نہیں، وہ بہت ہی اچھا تھا. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا فقال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت لکی کابی ذرع لام ذرع. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یا بیان فرما کر یہ مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، میں تیرے لیے ایسا ہی ہوں، یعنی تمام میں سب سے بہترین سے بہتر شوہر میں تیرے لیے ایسے ہی ہوں جیسے ابو ذرا ام ذرا کے لیے تھا. بعض روایتوں میں اس میں اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علاوہ ہے کہ میں تجھے طلاق نہیں دوں گا، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، علاوہ ہے کہ میں تجھے طلاق نہیں دوں گا. بعض روایتوں میں مزید اضافہ ہے، کہتا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، وہ کیا آپ کی تو حیثیت ہی کچھ مختلف ہے، یعنی کوئی مقابلہ نہیں، ابو ذرا ام ذرا کہاں اور آپ کی حیثیت کہاں، آپ تو مجھ سے میرے لیے اس سے بھی بہت بڑھ کر ہیں. یہ وہی حسن معاشرت وغیرہ، تو یعنی اس روایت میں ظاہر ہے اسباق تو بہت کچھ ہیں جو علماء نے بیان فرمائے ہیں، بہرحال جو کچھ سیکھنے کی حاصل کرنے کی اہم چیزیں تھیں اس کی طرف اشارہ کر دیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ ایک دو دن میں یعنی اخیر اشرائب شروع ہوگا، پیر منگل سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اس کو دیکھتے ہیں، یا کچھ مختصر کر دیں یا کچھ 15 منٹ مستقل رکھ لیں وہ کوئی بھی عنوان پہ بات کرنے کے لیے، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو یہ مستقل ایک اہم چیز ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پڑھنا اور اس کا تذکرہ مذاکرہ کرنا، یہ خود ایک مستقل ایک عبادت ہے. لیکن پھر بھی انشاءاللہ چونکہ بعض لوگوں کی طرف سے مطالبہ تھا، تو یا تو ہم 3:15 بجے اس کو روک ہی دیں گے اور 15 منٹ رکھیں گے بس کسی بھی عام عنوان پہ بات کرنے کے لیے، جو بھی کسی کے ذہن میں کوئی خاص عنوانات ہوں تو ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں. لیکن بعض خاص عنوانات کا تذکرہ لوگوں نے کیا بھی تھا کہ ان پر بات کرنی ہے، انشاءاللہ پھر پیر منگل سے انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی شروع کر دیں گے.